مسلسل رحمتوں کا سلسلہ ہم سب پر جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور بہرحال ابھی تک ہم ان لوگوں میں سے شمار ہو رہے ہیں کہ جنہیں اس عظیم مہینے میں سانس لینے کا شرف بخشا جا رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں، پروردگار ماہ مبارک رمضان کے جتنے لمحات باقی رہ گئے ہیں ہمیں ان سے بہتر سے بہتر استفادہ کرنے کی، اور وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ مغفرتیں جو تو اپنے پاکیزہ بندوں کے ان دنوں میں اور ان راتوں میں شامل حال فرما رہا ہے، ہم سب کو بھی ان رحمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعزان گرامی، موضوع گفتگو مولا کائنات کی آخری وصیت ہے، اور اپنے طور پر جس قدر ہو سکا اس موضوع کے ذیل میں عرائض انشاءاللہ پورے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال میں اور آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن یہ علی کی سخاوت مندی ہے، یہ علی کا فیض ہے کہ اس نے اپنے چاہنے والوں کو، رہتی دنیا تک آنے والوں کو محروم نہیں رکھا، اور خطاب بھی جو کیا تو خصوصیت سے خطاب میں اپنے ان دو بچوں کا انتخاب کیا کہ جو کائنات میں علی کے بعد اشرف ترین خلائق ہیں۔ یعنی علی یہ بتانا چاہ رہا ہے، اے رہتی دنیا تک آنے والا، علی کا چاہنے والا یہ سن لے کہ علی جو پیغام اپنے بچوں کی زبانی تم تک پہنچا رہا ہے، اس پیغام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ حسن اور حسین کی سعادت مندی کا پیغام ہے۔ چبر اسد کے ایک عام مومن اگر اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ماہ مبارک رمضان جہاں کسی حد تک ہمیں قرآن سے مانوس کر دیتا ہے، کسی حد تک، بہرحال ہم ابھی بھی پروردگار متعال کی جانب سے نازل شدہ اس کتاب کے حق میں بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی ہم صحیح طریقے سے اسے تلاوت نہیں کرتے جو اس کی تلاوت کا حق ہے، چبر اسد کے اس پر عمل کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس میں غور و فکر کرنا۔ لیکن بہرحال قرآن کے پیرلل ایک عظیم و مرتبہ کتاب نہج البلاغہ بھی ہمارے درمیان اسی طرح سے محجور ہے، اسی طرح سے متروک ہے۔ اعزان گرامی، اس خطبے کو جس کا میں نے انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں تک اسی خطبے کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا، آپ سے گزارش ہے اگر ہو سکے تو تھوڑا سا وقت نکالیے گا، اس کی تلاوت کیجیے گا۔ فقط یہ بیان کرتا چلے جاؤں کہ ان دو دنوں میں، یعنی ضربت کے دن سے لے کر امام کی شہادت کے وقت تک، مختلف افراد نے امام سے ملاقات کی ہے۔ بہرحال امام کی حالت اتنی ناساز ہے کہ بہت کم صحابیوں کو موقع دیا گیا، انشاءاللہ 19ویں شب کو اگر پروردگار متعال نے زندگی دی تو آپ کی خدمت میں اسبغ بن نباتہ کا امام سے جو مکالمہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چاہنے والا ہے، نہیں گیا، امام سے ملاقات ہوئی اور امام سے چند جملات بطور فیض ہمارے لیے اسبغ نے ارسال فرمائے۔ لیکن بہرحال ان دو دنوں میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ مختلف افراد نے مختلف اوقات میں جو امام سے ملاقات کی ہے، اسی طرح سے اعزاء و اقارب میں بھی امام نے مختلف پیغامات دیے ہیں۔ خطبہ نمبر 149 نہج البلاغہ تین حصوں پر مشتمل ہے، خطبات، خطوط، کلمات قصار۔ خطبے میں آپ جا کر دیکھیے 149، وہاں پر آپ کو کچھ جملے محسوس ہوں گے کہ جو امام کے اس موقع پر ہیں کہ جب امام زخمی ہو چکے ہیں اور اس زخمی حالت میں شہادت سے پہلے امام نے صادر فرمائے۔ اسی طرح سے خط نمبر 23، اس خط میں بھی امام کی وصیت آپ کو مل سکتی ہے اور شاید دیگر اور جگہ بھی ہو، میرے ناقص مطالعے میں میں نے یہ دو جگہ ہی دیکھی تھی، لیکن جس خطبے کو اور جس خط کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کا شمارہ ہے 47، خط نمبر 47 جو سید رضی نے ترتیب دیا اس ترتیب کے اعتبار سے، تاکہ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور اس خط کے مطابق امام نے، اب یہ جو تقسیم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نہج البلاغہ کی مختلف شروحات لکھی گئی ہیں، ایک بہت ہی شہرہ آفاق نہج البلاغہ کی شرح منہاج البراعہ ملا حبیب اللہ خوئی کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ کچھ حد تک آپ نے اسے لکھا تھا، اور اس کے بعد آج کے مشہور و معروف عالم دین قم کی سرزمین پر زندگی بسر کرتے ہیں علامہ سید حسن زادہ عاملی نے اسے پھر پائے تکمیل تک پہنچایا. لیکن جو علماء اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب کے ابتدائی اور آخری حصوں میں بہت زیادہ فرق اس اعتبار سے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے نے کوشش کی ہے کہ اسی طرح سے قلم کو جاری اور ساری رکھے کہ جس طرح سے ملا حبیب اللہ خوئی نے اس کا آغاز کیا تھا. بہرحال اس شرح میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس وصیت نامے کے ذریعے سے علی 6 پیغام تو ایسے دے رہا ہے جس میں خطاب خصوصیت سے حسن اور حسین کے لیے ہے، توجہ کا طالب، جس میں خطاب خصوصیت سے امام حسن اور امام حسین کے لیے، اور پھر اس کے بعد خطاب کے دائرے کو وسعت دی جا رہی ہے اور امام کچھ یوں گویا ہو رہے ہیں، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، کہ یہ امام کا اپنے مخاطبین کے دائرے کو وسعت دینا ایک اہم چیز کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کروا رہا ہے کہ یہ وصیت نامہ ایسا ہے کہ جسے امام نے لکھوایا ہے. چونکہ امام کے جملے یہ ہیں، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام اعزاء و اقارب کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، اور جن جن تک میرا یہ مکتوب پہنچ رہا ہے ان سب کو بھی علی ابن ابی طالب یہ وصیت کر رہا ہے. اور پھر اس وصیت کے ذیل میں تقریباً 12 عناوین ہیں کہ جس کے توسط سے گفتگو انشاءاللہ جس حد تک ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. بس آج کی حد تک کی جو گفتگو ہے اس، یعنی یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو وصیت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکتوب وصیت نامہ ہے. ابتدائی کلمات میں امام نے امام حسن اور امام حسین کو مخاطب قرار دیا ہے، اور پھر تقریباً 12 ایسے نکات ہیں کہ جن میں خطاب ہر ایک کے لیے، رہتی دنیا تک آنے والے ہر علی کے چاہنے والے کے لیے، علی کا اس دنیا سے جاتے وقت یہ پیغام ہے. اگر کوئی اسے نسب العین بناتا ہے تو یہ علی کا پیغام ہے کہ اس کی دنیا بھی سعادت مندی کے عالم میں گزرے گی اور آخرت بھی. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. لیکن آج کی حد تک جو گفتگو ہے اس کے لیے بات یہاں سے شروع کروں گا. علی نے 6 نقطوں کی جانب توجہ دلائی اپنے دونوں بچوں حسن و حسین کی، 12 نکات کی جانب توجہ دلائی رہتی دنیا تک آنے والے ہر علی کے چاہنے والے کی، لیکن ان 6 نقطوں میں سے پہلا نقطہ اور ان 12 نقطوں میں سے بھی پہلا نقطہ ایک ہی ہے، سملر ہے، مشترک ہے. بس اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی کا یہ تقاضا اپنے ہر ہر چاہنے والے سے کتنا قیمتی ہے. میرے مولا کی زبان پر یہ جملے آئے، اوصیکما بتقوی اللہ، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، تمہارا بابا تم سے تقوی الہی کی سفارش کرتا ہے. پھر جہاں دیگر امور کی سفارش کی اور اس کے بعد علی کی زبان پر یہ جملے آئے، اسی گما، اے بچوں تمہارے لیے، جمیع ولدی، تمام اولاد کے لیے، واہلی، تمام اعزاء و اقارب کے لیے، ومن بلغہ کتابی، جس تک علی کا یہ لکھا پہنچ جائے اس کے لیے علی کا پیغام ہے، اسی گما ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. بس ان 12 نکات میں سے بھی پہلا نقطے کا تعلق تقوی الہی سے ہے، اور ان 6 نکات میں سے بھی کہ جس میں خصوصیت سے خطاب حسن حسین کو کیا جا رہا ہے، پہلے نقطے کا تعلق تقوی الہی سے ہے. اس ذریعے سے علی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں رہتی دنیا تک آنے والے علی کے چاہنے والے کے لیے کہ میں امام المتقین ہوں، جتنے تم متقی اور پرہیزگار ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی علی سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. اور عزیزان گرامی، وقت آخر امام کا یہ پیغام در حقیقت اس ذریعے سے امام اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے علی کو عجیب و غریب ماننے والے ملے ہیں. وہ زمانہ جو کہ خلافت سے پہلے کا زمانہ شمار ہوتا ہے، اس زمانے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ علی کے ارد گرد سچے چاہنے والوں کی تعداد کتنی ہے. لیکن وہ زمانہ جو کہ خلافت ظاہری کا زمانہ ہے اس میں بہت سارے لوگ علی کے ارد گرد تھے، لیکن نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھی ہیں اور علی کا درد نامہ پڑھی ہیں کہ علی نے اپنے ان ظاہری ماننے والوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک مقام پر ایک خطبے کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے مطابق علی یہ بیان کر رہے ہیں، تم میری بات تو سنتے نہیں ہو لیکن علی تمہیں آخر میں یہ پیغام دیتا جا رہا ہے کہ امام اور مامومین کے مقابل کے درمیان حقوق اور فرائض کا ایک سلسلہ ہے. علی اپنے فریضے کی ادائیگی میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کر رہا، یہ تم ہو جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہو. امام اور ماموم کے درمیان حقوق اور فرائض کا ایک سلسلہ ہے، سنتے چلے جاؤ، اور اگر سمجھتے ہو کہ جب علی اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لا رہا ہے تو کوشش کرو کہ تم بھی اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لاؤ. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. امام فرماتے ہیں ایوہ الناس، اے لوگوں سنو، ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. علی فقط اپنا حق تمہاری گردن پر ثابت نہیں کر رہا ہے بلکہ تمہارے بھی حقوق ہیں کہ جسے علی قبول کرتا ہے اپنی گردن پر. ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، کچھ حقوق ہمارے ہیں کچھ حقوق تمہارے ہیں. جو حقوق تمہارے علی کی گردن پر ہیں وہ کیا ہیں؟ فاما حقکم علی، یعنی وقت آخر بھی زخمی اور ہونے کے بعد بھی علی نے اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی. وہ حق جو تمہارا علی کی گردن پر ہے سنو، وہ حق یہ ہے فن نصیحت لکم، کہ علی تمہیں نصیحت کرے، باز ہو ایسے امور تمہارے پاس تمہارے لیے ارسال کرے، تمہیں بتائے کہ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اور پہلا حق جو تمہارا علی کی گردن پر بنتا ہے کہ علی تمہیں نصیحت کرے، علی تمہیں باز کرے، علی تمہیں خداوند متعال کا پیغام پہنچائے. وہ توفیر و فیئکم علیکم، دوسرا حق جو تمہارا علی کی گردن پر بنتا ہے، جو کچھ بھی بیت المال میں ہے اسے اس کے حقداروں تک علی پہنچا دے، ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے. تیسرا حق جو تم علی کی گردن پر رکھتے ہو، وہ تعلیمکم کی لا تجہلوا وتأدیبکم کی ما تعلموا. تیسرا اور چوتھا حق جو تم علی کی گردن پر رکھتے ہو، علی کی ذمہ داری ہے تمہیں تعلیم دے کہ کہیں جہالت کے اندھیروں میں نہ رہو، اور علی کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں ادب سکھائے، تمہارے اخلاق کو بہتر بنائے تاکہ اس اعتبار سے بھی تم غفلت کے سائے میں زندگی بسر نہ کرو. یہ چار ذمہ داریاں علی کی ہیں، اور علی نے اسے اتنے بہترین طریقے سے بجا لایا کہ وقت آخر بھی غافل نہیں ہوئے، وصیت نامہ لکھتے ہوئے گئے تاکہ رہتی دنیا تک آنے والا علی کا چاہنے والا اس پیغام کو سنتا چلا جائے اور اپنی زندگی میں بہتری لاتا چلا جائے. لیکن یہ تو وہ حق تھے جو علی کی گردن پر تمہاری نسبت سے تھے. اب سنو کچھ حقوق علی کے ہیں جو کہ تمہارا امام ہے، تمہارا مولا ہے، تمہاری نسبت سے، اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آیا ان حقوق کی ادائیگی میں تم کوتاہی تو نہیں کر رہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعۃ، وہ حق جو میرا تمہاری گردن پر بنتا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خلافت پر لے کر آؤ، تم خود آئے تھے نا، تم خود علی کو لے کر چلے تھے. اب جب کہ تم نے خود آگے بڑھ کر علی کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے تو اب اس بیعت میں وفا بھی کرتے ہوئے نظر آؤ. کیوں بے وفائی تمہارے کردار میں نظر آ رہی ہے؟ ہر چاہنے والے کے لیے ایک پیغام ہے. دعائے عہد کو پڑھنے والا در حقیقت روزانہ اپنے زمانے کے امام سے بیعت کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت روزانہ اپنے امام کے غیبی ہاتھوں پر اپنے گنہگار ہاتھ رکھ کر یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، مولا میں تیار ہوں، آمادہ ہوں، جس قسم کی قربانی مجھ سے چاہیں گے میں ادا کروں گا، قربانی دینے کے لیے میں آمادہ ہوں، تیار ہوں. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں بے وفائی پائی جاتی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں ون نصیحت فی المشہد والغیب والمغیب، اور دوسرا حق جو علی کا تمہاری گردن پر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ تم خیر خواہ ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ علی کی نسبت سے، چاہے علی کو اپنے درمیان میں پاؤ، چاہے علی کو اپنے درمیان میں نہ پاؤ، چاہے علی ظاہر میں ہو، چاہے علی ظاہر میں نہ ہو، تمہارے کردار میں علی کی نسبت سے صداقت ہونی چاہیے. جتنا علی تمہاری نسبت سے سچا ہے اتنا تم نے بھی سچائی علی کی نسبت سے دکھانی ہے. تیسری والاجابت حین ادعوکم والطاعت حین امرکم، جب میں تمہیں بلاؤں کسی کام کے لیے تو فوراً تم لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ، اور جب کبھی میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو فوراً تم اس کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہوئے نظر آؤ. علی نے اپنے چاروں حقوق کو بہترین بجا لایا ہے، بطریق احسن بجا لایا ہے. تم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرو، آیا اپنے حقوق کو صحیح طرح سے بجا لا رہے ہو؟ وہ جو ذمہ داری تمہاری گردن پر ہے اسے صحیح طرح سے ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے ہو؟ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. بہرحال یہ تھوڑی سی ابتدائی گفتگو ممکن ہے آپ کی سماعتیں انشاءاللہ میری جانب ہے بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. علی نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، ہم سے ذمہ داری کا تقاضا چاہا ہے. علی نے یہ بیان کر دیا ہے، لوگوں سنو، تقوی الہی کے سوا کبھی بھی تمہارے لیے راہ نجات نہیں ہے. لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، بیٹا سنو، ان یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، قد غرق فیہا عالم کثیر، کتنے ہی ایسے ہیں جو اس بحر عمیق میں غرق ہو چکے ہیں. اے بیٹا، اگر چاہتے ہو کہ اس بحر عمیق میں غرق نہ ہو، فلتکن سفینتک فیہا تقوی اللہ، تو تمہاری کشتی جو تجھے اس بحر عمیق میں ڈوبنے سے بچائے گی، اس کشتی کا نام تقوی پروردگار ہونا چاہیے. یہی پیغام ہے کہ جو علی ابن ابی طالب ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ انسان متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے. بہرحال یہ الفاظ چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کا استفادہ کیا جاتا ہے، شاید کسی حد تک اپنا معنی کھو بیٹھا ہے. کچھ حد تک اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد یہ بیان کرنا چلا ہوں کہ یہ کامن ترین عنوان ہے، ایک عام ترین عنوان ہے کہ تمام فضائل اس کے اندر آ جاتے ہیں. لہذا سب سے زیادہ زور ائمہ کی جانب سے قرآن مجید میں بھی. علماء کرام فرماتے ہیں، دیکھیں، ایک تو وہ قرآن مجید کی ترتیب ہے کہ جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے، ایک وہ ترتیب ہے قرآن مجید کی کہ جو ترتیب نزولی ہے جس اعتبار سے قرآن نازل ہوا تھا. علماء جو قرآن کے سلسلے میں تحقیق فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت جو قرآن مجید کی نازل ہوئی ہے، مشہور و معروف ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. جہاں تک آخری آیت کا تعلق ہے، اس میں اختلاف ہے. مشہور قول یہی ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 281، جس آیت کی تلاوت میں آپ کی خدمت میں کر دوں، جس آیت کے مطابق پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے، بتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اب علماء فرماتے ہیں، تھوڑا سا غور کرو اس تقوی الہی کے سلسلے میں قرآن کتنی اہمیت دے رہا ہے. جن آیتوں کو ابتدا میں اتارا ہے وہ بھی تقوی کا پیغام دے رہی ہے، جو آیت آخر میں آئی ہے وہ بھی تقوی کا پیغام لے کر آئی ہے. شروع کی آیتیں کس طرح سے تقوی کا پیغام دے رہی ہیں، ایک اشارہ ہے اس اعتبار سے کہ خدا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اے میرے بندے، اے میرے حبیب، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا، اقرا وربک الاکرم، تیرا رب وہ ہے جو کہ کریم ترین ہے. مجھے اتنا جواب دے دیجئے، اگر معلم کریم ہوگا تو آیا درس کرامت کے علاوہ کوئی اور درس دے گا؟ اپنے شاگردوں کو درس کرامت کے علاوہ کوئی اور درس دے گا؟ درس کرامت خداوند متعال نے بارہا اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر خداوند متعال کے نزدیک مکرم ہونا چاہتے ہو، سوائے تقوی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. بس اپنے حبیب سے جب گفتگو کا آغاز کیا ہے تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تیرا رب کریم ہے، اپنے بندوں کو مقام کرامت پر دیکھنا چاہتا ہے جو بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہو سکتا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. اور آخری آیہ کریمہ بھی واضح الفاظ میں بیان کر رہی ہے، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں خدا کی طرف پلٹا دیا جائے گا، اس دن تمہارا حساب ہوگا، کسی قسم کا تم پر ظلم نہیں ہوگا. اور ہر وہ شخص جو اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کسی اور دنیا کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے، وہ یاد رکھے، کعبہ ہے علی کا چاہنے والا. ابو ذر غفاری زبان پر یہ جملے بلند آواز سے صدا دی، اے لوگوں سنو، انا جندب، میں ابو ذر غفاری ہوں. جب سارے کے سارے لوگ ابو ذر غفاری کے قریب آ گئے تو ایک مرتبہ کہنے لگے، تم میں سے جو بھی کسی سفر کا ارادہ کرتا ہے وہ اس سفر کے لیے زاد و توشہ تیار کرتا ہے تاکہ اس سفر پر اسے پریشانی نہ ہو، مگر کیا تمہیں قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہیے؟ مگر اس سفر کی طرف تم نے نہیں جانا ہے؟ اگر جانا ہے تو اس کے لیے کیوں کر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے ہو؟ اس کے لیے کیوں کر زاد راہ تیار نہیں کرتے ہو؟ اور زاد راہ کیا ہے؟ اسی ابو ذر کے امام نے کچھ ایسے بیان کیا، کتنے پیارے جملے ہیں. وقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لما دخل المقابر یا اہل التربۃ ویا اہل الغربہ، یہاں قبرستان میں علی داخل ہوا، کچھ اس طرح سے قبروں کی جانب اور ان مردوں کی طرف رخ کر کے علی کی زبان پر یہ جملے آئے، اے خاک نشینو، اے غربت کے مقام پر زندگی بسر کرنے والو، تمہیں علی خبر دیتا ہے، امت دورو فقط سفینت، وہ جو گھر جو تم نے بڑے محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ آمادہ کیے تھے، آج ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں، جن گھروں کو آباد کرنے میں تم نے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھا تھا، یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ میں حلال طریقے سے اس گھر کو آباد کر رہا ہوں یا حرام طریقے سے، آج ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ وہ امل ازوا جو فقد نکحت، جو تمہاری بیویاں تھیں جن کے لیے تم نے سب کچھ قربان کر دیا، ان کی خواہشات کے لیے تم نے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھا، وہ کسی اور کی نکاح میں جا چکی ہیں۔ وہ امل اموال فقد قسمت، اور جہاں تک تمہارے اموال سے وہ تمہارے ورثہ میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو ہذا خبر ما عندنا، یہ تو وہ خبر ہے جو علی تمہارے لیے دنیا سے لایا ہے۔ وہ لیس شعری ما عندکم، کاش علی یہ بھی جانتا کہ تمہارے پاس وہاں کی خبر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اصحاب کی جانب رخ کر کے فرمایا، لو اذن لہم فی الجواب، اگر ان مردوں کو جواب دینے کی اجازت مل جاتی، یہ سب کے سب یہ کہتے ہوئے نظر آتے، ان خیر الزاد التقوی، اس دنیا میں سب سے بہترین زاد، سب سے بہترین توشہ سوائے تقوی الہی کی کچھ نہیں، سوائے تقوی الہی کی کچھ نہیں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال تقوی کی دو تعریفیں آپ کی خدمت میں آج کی حد تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتا دیجئے تقوی ہے کہ کہتے کسے؟ بہت ہی چھوٹے دو الفاظ لیکن اپنے اندر ایک عمیق سمندر کو لیے ہوئے۔ امام کی زبان پہ جملے آئے، اللہ یفقدک اللہ حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، خداوند متعال تجھے وہاں پر مفقود نہ پائے جس جگہ پر تیرا ہونا اس نے ضروری قرار دیا تھا، اور ایسی جگہ پر کہ جس جگہ پر ہونا اس نے منع کیا تھا تیرا وجود جانے نہ پائے۔ یہ ہے تقوی الہی، کچھ نہیں ہے تقوی الہی۔ جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جا، جن جن چیزوں کی بجاوری کا تجھے حکم دیا اسے بجا لاتے ہوئے نظر آ جا۔ ظاہر میں بہت چھوٹی بات ہے لیکن اپنے اندر ایک عجیب و غریب پیغام کو لیے ہوئے کہ انسان پہلے مرحلے میں یہ جانے کہ میرے پروردگار متعال نے مجھ سے کیا کچھ چاہا ہے تاکہ ان تمام مقامات پر یہ پایا جائے، ان کن چیزوں سے مجھے روکا ہے تاکہ ان تمام مقامات سے رکتا ہوا نظر آئے۔ یہی سبب ہے کہ دیگر معصوم نے تعریف کو تھوڑا سا بدل دیا۔ ابھی تک کی تعریف یہ تھی واجبات بجا لاتا ہوا نظر آ، محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ وہ عظیم تعریف ہے کہ جس کے بارے میں اسی ماہ مبارک رمضان میں خطبہ شعبانیہ کے توسط سے جب ختمی مرتبہ سے علی نے سوال کیا تھا، آقا مجھے یہ بیان کر دیجئے اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے، یہی بیان کیا تھا، الورع عن محارم اللہ، اللہ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، جتنے واجبات ہیں وہ تجھ سے ترک نہ ہونے پائے، جتنے محرمات ہیں وہ تیری زندگی میں نظر نہ آئے۔ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن عزیزوں انسان اس مرحلے تک پہنچ نہیں سکتا جب تک پہلے مرحلے میں جان نہ لے کہ خدا نے مجھ سے کیا کچھ چاہا ہے، کن چیزوں کا ترک مجھ سے تقاضا کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ معصوم نے دوسرے مقام پر عبارت بدل دی، تمام التقوی، مکمل تقوی یہ ہے کہ تو ان چیزوں کو جان لے جن چیزوں سے ناواقف ہے، اور جب جان لے تو پھر انہیں مرحلے عمل میں لے آ۔ توجہ کا طالب، جب جان لے تو پھر انہیں مرحلے عمل میں لے آ۔ تمام التقوی ان تتعلم ما جہل وتعمل ما علم، جب جان لیا تو اب اسے عمل میں لیا، یہی ہے تقوی۔ اگر اپنی زندگی میں تو پیدا کر لے گا تو تیری دنیا بھی سعادت مند ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم جس قدر ایسے علوم کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں جن کا زیادہ تر تعلق ہماری دنیا سے ہے، تو چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان علوم کو حاصل کر کے ہمیں کیا کچھ مل جائے گا، ہم بہت کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے بعد انسان مرحلے تقویٰ تک پہنچ سکتا ہے، ہم ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری کوشش بہت کم ہے۔ معصوم فرماتا ہے تجھے علم نہیں ہے، اس علم آخرت میں پروردگار متعال نے تیرے لیے کیا کمالات رکھے ہوئے ہیں، اگر تجھے علم ہو جاتا نا تو تو اپنی جان گنوا دیتا، تجھے اگر علم ہو جاتا تو تو دریا کے تہ بتے طبقوں کو چاک کر دیتا، لیکن علم آخرت کے حصول سے غافل نہ رہتا۔ بھائی گرامی، آخر میں آپ کی خدمت میں آج کی حد تک، بہرحال چونکہ یہ سال ثواب کی بھی مجلس ہے اور کچھ حد تک ان امور سے بھی متعلق آپ کی خدمت میں باتیں عرض کرنی ہے، انشاءاللہ اس موضوع سے متعلقہ چند باتیں کل آپ کی خدمت میں آ جائیں گی۔ میں اپنی بات کو کچھ اس طرح سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ظاہر میں تقوی الہی بہت ہی آسان شے ہے، جو اللہ نے کہا ہے اسے بجا لے آؤ، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، لیکن یقین جانیے مقام عمل میں اتنا ہی مشکل ہے کہ انسان اپنے 24 گھنٹے کے بارے میں یہ طے کر سکے کہ آج کے پورے دن کو میں نے تقوی الہی کی حالت میں گزارا ہے. چونکہ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سارے امور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں یا خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ متقین کی واقعی صفات کیا ہیں تو اسی نہج البلاغہ میں خطبہ حمام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. حمام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, ہائے دو چشمی ہاتھ ہے, علی کا چاہنے والا ہے, رجل عابد آیا علی کے پاس, کہنے لگا مولا صف لی المتقین, متقین کی صفات ذرا مجھے بیان کر دیں. دیکھیں اب یہاں پر علی بیان کر رہے ہیں جانو کہ خدا تم سے چاہتا کیا ہے, توجہ کا طالب رہوں گا, جانو کہ خدا تم سے چاہتا کیا ہے, کن کن جگہوں پر تمہیں نہیں چاہتا, کن کن جگہوں پر تمہیں چاہتا ہے, تبھی تو تم مقام عمل میں متقی ہو سکو گے. آنے کے بعد کہنے لگا صف لی المتقین, متقین کسے کہتے ہیں؟ علی نے کہہ دیا اچھے کاموں کو بجا لاؤ. عبارت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, امام کی زبان پر جملے آئے, یا حمام اتق اللہ واحسن فان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوی الہی بجا لاؤ, نیکوکار بن جاؤ, اللہ تقوی رکھنے والوں کو اور نیکوکار جو ہوتے ہیں انہیں دوست رکھتا ہے. ایک مرتبہ صحابی بڑھ کے کہنے لگا کچھ مجھے اور بیان کیجیے, اتنا میرے لیے کافی نہیں ہے. اب جب دیکھا کہ چاہنے والا واقعی معنی میں طلبگار ہے, ہمارے یہاں آتے ہیں عالم سے سوال کرتے ہیں, عالم نے جواب دے دیا چلا گیا, بس کافی, اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے. دنیاوی عمر میں چونکہ پیسے دیے ہیں لہذا استاد کی ہماری زبان میں کھال تک اکھاڑ دیتا ہے, کہتا ہے بھائی مجھے صحیح طرح سے بیان کرو, مجھے یہ فالتو ڈگری نہیں چاہیے, مجھے کچھ بننا ہے لیکن آخرت کے سلسلے میں. اسی لیے پریشان بھی رہتے ہیں, مولانا صاحب کیا کریں, فلا عالم یہ کہتا ہے, فلا عالم یہ کہتا ہے. بابا آپ کیا کچھ کر رہے ہیں, آپ کتنی زحمت کر رہے ہیں, آپ جب زحمت نہیں کریں گے تو جب اڑتی اڑتی باتیں سنیں گے تو آپ کو ایسا ہی ہوگا, ہمیشہ پریشانی کے عالم میں رہیں گے. تھوڑی سی زحمت, تھوڑا سا اپنی زندگی کا وقت نکالیے, دیکھیں آپ کے لیے بہترین راستہ فراہم ہو جائے گا, بہترین علماء سے آپ کی آشنائی ہو جائے گی, خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا واقعی دین کس جانب ہے, مجھے کس جانب آگے بڑھنا ہے. کہنے لگا مولا اتنا کافی نہیں ہے, مجھے کچھ اور بیان کیجیے. اب جب دیکھا علی نے تو ایک مرتبہ اللہ کی حمد بجا لائی. اللہ کی حمد بجا لانے کے بعد میرے مولا کی زبان پر یہ جملے آئے, ابھی چھوٹا سا مقدمہ ہے اور اس کے بعد میرے مولا نے متقین کی صفات بیان کرنا شروع کی ہے. مقدمہ کیا ہے؟ اما بعد, فإن اللہ سبحانہ خلق الخلق حين خلقهم غنیا عن طاعتهم. اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے لیکن ان کی اطاعتوں سے, ان کی نیکیوں سے, ان کی عبادتوں سے پروردگار مبرہ ہے, تمہاری کسی عبادت کی اسے ضرورت نہیں ہے. آمنن من معصیتہ, تمہارے گناہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. لئنہ لا تضرہ معصیت من عصا ولا تنفعہ طاعت من اطاعہ, اطاعت کرنے والے کی اطاعت بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی, گناہ کرنے والے کا گناہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا. پھر اس کے بعد امام کی زبان پر جملے آئے, فقسم بینہم معائشہم, ہر ہر کے رزق کو پروردگار متعال نے تقسیم کر دیا ہے. وہ وضعہم من الدنیا موازعہم, دنیا میں خاص مقام ہر ایک کے لیے رکھ دیا ہے. اب اے میرے صحابی اگر تو سننا چاہتا ہے کہ متقی کہتے کسے ہیں, فالمتقون فیہم اہل الفضائل, دنیا میں جتنی فضیلتیں بھی تو تصور کر سکتا ہے تمام کی تمام تجھے متقی کے اندر نظر آئیں گی. فالمتقون فیہم اہل الفضائل, اس کے بعد میرے مولا نے 110 فضیلتیں متقین کی تذکرہ کی ہیں. بہت ہی مشہور معروف خطبہ ہے, نہج البلاغہ میں جا کر اٹھا لیجئے, ممکن ہے علیحدہ سے اسے جو ہے وہ چھاپا بھی گیا ہو تو خصوصیت سے علیحدہ سے یہ خطبہ لے لیجیے اور اسے پڑھیے. جب 110 خصوصیات میرے مولا نے بیان کر دی, ہوا کیا؟ ایک مرتبہ صحابی نے چیخ ماری, اس دنیا سے چلا گیا. علی کی زبان پر جملے آئے, جب اتنا بلیغ موعظہ ہوتا ہے تو اپنے اہل پر اسی طرح سے اثر انداز کرتا ہے, جو اس کا اہل ہو, جو اس کا مستحق ہو, اسی طرح سے اتنے عجیب و غریب باتوں کو سن کر وہ اسی طرح سے فوراً اس کے ہاتھ سے اس کی جان قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. یعنی حق تھا کہ یہ اسی طرح سے چلا جاتا. اب ان 110 خصوصیات میں سے فقط ایک خصوصیت آج کی حد تک آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں, جسے میرے مولا نے دوسری خصوصیت کے طور پر متقین کی ذکر کیا ہے. پہلی خصوصیت کے جسے میرا مولا اس مقام پہ تذکرہ کر رہا ہے, منطقہم الصواب, ان کی گفتگو سوائے حق کے کچھ نہیں ہوتی. کہ چونکہ اس وصیت نامے میں بھی اس بات کا تذکرہ آ رہا ہے لہذا میں اس کی تفصیلات اس مقام پر آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں. دوسری بات, وہ ملبسہم الاقتصاد, متقی پرہیزگار اگر اس کی نشانیاں ڈھونڈنا چاہو, اس کی اہم ترین نشانی یہ ہے کہ یہ جو پہننے میں لباس استعمال کرتا ہے اس میں میانہ روی اختیار کرتا ہے. اے متقی, اے علی کا چاہنے والا, کیا سبب ہے یہ جتنے ٹیلر حضرات کی دکانیں یہاں پر موجود ہیں, آیا دوسروں کی وجہ سے چل رہی ہیں یا تیرے سبب سے بھی چل رہی ہیں؟ قرآن صاحب کیا کپڑا نہ پہنے, ضرور پہنیے. ملبسہم الاقتصاد, لیکن لباس کے استفادے میں علی کا چاہنے والا میانہ روی اختیار کرتا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کے بارے میں، آپ کیا بتائیں میرے بارے میں؟ ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، دوسروں کے سامنے ہم کتنا بھی عذر لائیں ہم اپنے آپ سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ میری ضرورتیں کہاں تک ہیں، اور اس کے بعد تجمل گرائی ہے، اس کے بعد لگژریسنس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوا ہے، علیحدہ چیزیں، ضرورت سے باہر کی شے ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں بہترین طریقے سے جانتا ہے، جو آپ کا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیجیے۔ اور یاد رکھیے، دیکھیں ساری کائنات میں انسان کو خلق کیا گیا ہے، علی فرما رہے ہیں اس کائنات سے تو نے دوسری دنیا میں جانا ہے، اس دنیا کے بہترین ذات کا نام تقویٰ ہے، اگر متقی ہونا چاہتا ہے، جو دوسری صفت اس خطبہ متقین میں میرے مولا نے اختیار کی، ظاہر میں تو نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس لباس کے استعمال میں تو میانہ روی کرتا ہوا نظر آئے، نہ افراد نہ تفریق۔ اور یاد رکھیے، یہ روایتوں کے جملے ہیں کہ جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر انسان کے پاس ایک اضافی مال ہے، اگر انسان کے پاس ایک اضافی شے ہے اور وہ اسے صحیح راستے میں خرچ نہیں کرے گا، تو پروردگار متعال کی جانب سے قہر اور عذاب یہ نازل ہوگا کہ وہی اضافی شے برے راستے میں خرچ ہو جائے گی۔ اگر صحیح راستے میں خرچ نہیں کرے گا برے راستے میں خرچ ہو جائے گی، لیکن اگر اسے صحیح راستے میں خرچ کر دے گا خدا بند متعال خود ہی اسباب فراہم کر دے گا، تیرا یہ لباس آخرت کا زاد راہ بن سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ صحابی آیا ختم مرتبہ کے پاس، آنے کے بعد لباس پر نگاہ پڑی، دیکھا پیون زدہ لباس، 12 درہم دیے، آقا اگر ہو سکے تو اس سے لباس خرید لیجیے۔ علی کو بلایا، یا علی جاؤ اس سے لباس خرید کے لاؤ۔ علی چلے بازار میں پہنچے، لباس خریدا، کتنے درہم دیے تھے؟ 12، اتنے ہی درہم کا لباس خریدا، واپس پلٹ گئے۔ دیکھیں میں افراد اور تفریح، نہ اس طرف کا ایکسٹریمزم اچھا ہے نہ اس طرف کا، ہر انسان خود اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اس کے اسٹیٹس کے مطابق، اس کی ضروریات کہاں تک ہیں۔ اگر اپنی ضرورت کے مطابق لوگ ہیں، پروردگار متعال بقیہ تمام کو زاد راہ میں تبدیل کر دے گا، آخرت کے لیے توشہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے زاد راہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ 12 درہم دیے، علی کو کہا جاؤ لباس خرید کے لاؤ، علی لباس خرید کے لے آئے۔ آقا نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا، یا علی ہو سکتا ہے لباس واپس کر دو؟ علی نے فرمایا، یا رسول اللہ جا کر پوچھتا ہوں، ممکن ہے واپس لے لے، ممکن ہے واپس نہ لے، دکاندار حضرات سے میں سوال کرتا ہوں، چیز بیچنے کے بعد واپس لیتے ہیں؟ کمانے کے بعد کون اپنی کمائی چھوڑتا ہے بھائی؟ لیکن مستحب قرار دیا گیا ہے دکاندار کے لیے، کیا؟ کہ جب کوئی خریدار خریدنے کے بعد پشیمان ہو جائے اور شے واپس پلٹانے لگے، آپ نے معاملہ کروا دیا، دونوں طرف سے پرسنٹیج بھی لے لیا، اب وہ آیا ہے مجھے نہیں خریدنا ہے، دونوں طرف کا پرسنٹیج واپس چلا جائے گا، بہت مشکل کام، آسان کام تو نہیں۔ خریدار کے لیے جب وہ پشیمانی کے عالم میں دکاندار کے پاس آتا ہے تو مستحب قرار دیا گیا ہے، یہ معصوم کے جملے ہیں، اے شخص اس کی پشیمانی پر اور اس کی روگردانی پر تو راضی ہو جا، جب تو قیامت میں آئے گا خدا تیری لغزشوں سے روگردانی کر لے گا، خدا تیری لغزشیں بخش دے گا۔ ہم تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے بھائی، ہم تو سمجھتے ہیں ہم خود رازق ہیں، اگر خدا کو رازق سمجھتے ہو، خدا کہتا ہے اگر واپس دینے آیا ہے کوئی مسئلہ نہیں واپس دے دو۔ آج کی دنیا، باہر کی دنیا مجھے تو زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں بھائی ایک ایک مہینے تک چیز اپنے پاس رکھیں پھر بھی واپس دینا ہو تو دے دیں، وہ اپنی دنیا اس طریقے سے بنا رہے ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا بنانے کو تیار نہیں ہے، آخرت کی تو علیحدہ بات، وہ کہتے ہیں دنیا اس طریقے سے بنتی ہے، حتیٰ لوگ اسی لیے استفادہ بھی کرتے ہیں، خامخواہ خرید کے لے جاتے ہیں واپس بھی پلٹا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا بڑا لکھ دیا جاتا ہے، بھائی دکان سے اگر قدم باہر رکھا خدا حافظ، پھر ہم شے واپس نہیں لیں گے۔ علی پہنچے کہا واپس لوگ ہیں، رسول کو پسند نہیں آیا کہا واپس لے لی۔ ایک مرتبہ لے کر 12 درہم آئے، آنے کے بعد ختمی مرتبہ نے فرمایا، علی چلو ساتھ اب بازار کی جانب چلتے ہیں، ہم مل کر لباس خریدتے ہیں۔ پہنچے اب اس کے لباس کی دکان پر پہنچے، ایک ننی بچی ایک کنیز کو دیکھا، رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا میری مالکن نے، میرے مالک نے مجھے بھیجا تھا، 4 درہم دے کر وہ مجھ سے گر گئے، کہا یہ لو 4 درہم جاؤ۔ آگے بڑھے، لباس کی دکان میں داخل ہوئے، 4 درہم کا لباس خریدا، 4 درہم کا لباس خریدا، 4 درہم کا لباس خریدنے کے بعد علی اور ختم مرتبہ ایک مرتبہ دوبارہ واپس پلٹے، بازار ہی میں ایک شخص کو دیکھا جو بے لباس تھا، جو کوئی مجھے لباس پہنائے گا پروردگار قیامت میں اسے لباس عطا کرے گا۔ ختمی مرتبہ طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، فقیر کا احترام کرو، اس کی تذلیل نہ کرو، اپنا پہنا ہوا لباس اتار کے اسے دے دیا۔ دوبارہ علی کے ساتھ پلٹے، دکان سے دوبارہ سے 4 درہم کا لباس خریدا، यहाँ दुकान बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं, वही बच्ची वही कनीज देखी फिर रो रही है। भाई क्यों रो रही है, चार दिन हम तो तुझे दे दिए। कहा इसलिए रो रही हूँ कि देर हो गई है, मेरा मालिक नाराज हो रहा होगा। कहा मैं तेरे साथ चलता हूँ। एक मर्तबा उसके साथ चले, जब घर के करीब पहुंचे अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं। दूसरी मर्तबा सलाम किया, कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा सलाम किया, एक मर्तबा घर का मालिक दौड़ता हुआ आया। कहा सुनाई नहीं दे रहा था। कहा सुनाई दे रहा था, फिर क्यों पर नहीं आया। कहा आपकी दिल नशी आवाज थी, दिल चाह रहा था बारहा सुनो। अब बहरहाल इसमें बहुत सारी और बातें थी, दामन वक्त में मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैंने नहीं पेश की। आप खुद ही इस पर गौर कीजिए, हम फकीरों की कैसे मदद करते हैं, खुद ही गौर कीजिए। और खतमी मर्तबा कितना फकीर को एहतराम देते हैं। यहां पर एक मर्तबा कहा कि तेरी इस कनीज को देर हो चुकी है, मैं वास्ता बनकर आया हूं, इससे कुछ कहना नहीं। या रसूल अल्लाह, आपका मेरे दरे मुतहर पर आना, मैंने इस कनीज को आजाद कर दिया। एक मर्तबा अली को लेकर निकले और कहने लगे, पर ये मैं रिवायत के जुमले आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि आपके दिल मुनव्वर हो सके। खत्मी मर्तबत की जबान पर जुमले आए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द है, मा रअयतु इस्नै अशरा दिरहमन अअज़म बरकतन मिन हाज़िही, मैंने इन 12 दिरहमों से ज्यादा बाबरकत दिरहम नहीं देखे। कसल्लाहु बिहा उर्यानैन, इसके जरिए से परवरदिगार मुताल ने दो बेलिबासों को लिबास दिया। व अअतक बिहा नसमतन, और एक कनीज की आजादी का सबब बना। अज़ीज़ाने ग्रामी, अगर उस पैसे को आप मियाना रवि के साथ खर्चा करेंगे तो जो इजाफी पैसा होगा खुदा वंदे मुताल खुद असबाब फराहम कर देगा कि उसे आप नेकी के कामों में खर्च करते चले जाएंगे और अपनी आखिरत के लिए ज़ादेरा आमादा करते चले जाएंगे। अब ये इंसान की जिम्मेदारी है, वो सोचे कि आया मैं तकवा के किस दर्जे पर हूं, किस मरहले पर हूं, किस मर्तबे पर हूं। अजीजो, अली अपने जबा से वक्त आखिर अपना फरीजा अदा कर रहा है, मामूम से इस बात का तकाजा कर रहा है, ए अली के चाहने वालों, अली तुम्हारा मानवी बाप है, इसका कुछ हक बनता है तुम्हारी गर्दन पर, उसे अदा कर दो, तुम्हारी दुनिया भी सवारत है, तुम्हारी आखिरत भी सवारत है। और इसी खुतबे में, इसी वसीयतनामे में इंशाल्लाह आप आगे चलकर देखेंगे कि मौला ने बहुत सारे ऐसे उमूर को जिक्र किया है कि जिसका ताल्लुक दूसरे इंसानों के साथ है। जब मानवी माँ बाप का तस्करा आया, अली ओ रसूल मानवी एतबार से उम्मत के बाप हैं, जब उनके हुकूक का तस्करा आया तो इख्तिताम मजलिस में इसाले सवाब की मुनासिबत से बेहतर समझता हूं कि अली ही के तरीके के मुताबिक, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ही के बयान करदा तरीके के मुताबिक हमसे यह कहा गया है, दुनिया में जो कुछ भी तेरे लिए रखा गया है वो आखिरत के लिए ज़ादेराह कमाने का वसीला है, तू उसमें मगन ना हो जा, इसके जरिए से अपनी आखिरत बना। उन्हीं में से एक अहम तरीन कि जिनके हुकूक अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के बाद इंसान की गर्दन पर सबसे ज्यादा है, मां बाप की हस्तियां हैं। मां बाप अजीम परवरदिगार मुताल की जानिब से वो तोहफा जिसके जरिए से इंसान अपनी आखिरत को आबाद कर सकता है। कहीं किसी और जगह पर भी मैंने अर्ज किया था, जब मैंने रिवायत के इस हिस्से को पढ़ा था खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि आखिरी जमाने की निशानियों में से एक निशानी यह करार दी गई है कि सगे मां बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और वाकई इंसान अपनी निगाहों से इन मनाजिर को देख सकता है। मैं आपकी क्या मिसाल पेश करूं, अपनी मिसाल पेश करता हूं, मेरा बर्ताव अपने वालदैन के साथ वैसे नहीं है जैसे कि मेरे मौला का तकाजा है। चाहने वाला मदीना है, इमाम के पास है, एक मर्तबा कहता है कि मैं चला, जब दोबारा सुबह के वक्त इमाम की खिदमत में आने लगा, रावी का नाम, एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इब्ने महजम है रावी का नाम, कहता है मैं जब दूसरी सुबह इमाम के पास पहुंचा तो इमाम की जबान पर ये जुमले आए। चाहने वाला है ना, इमाम उसे बेहतरी की जाने मुतवज्जे करना चाहते हैं, इमाम की जबान पर जुमले आए, कल रात अपनी माँ के साथ तूने तुरुष्ट रवि के साथ बर्ताव किया था। कितने मकामात ऐसे हैं जब हम अपने मादर गिरामी अपने वालिद मोहतरम के साथ गुफ्तगू करते हैं, जब गुफ्तगू में वो समझ नहीं पाते हमारी बात तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। इसके बाद जबान पर ये जुमले आए मासूम के, इमाम फरमाते हैं, इमाम की बात का खुलासा ये, देख अपने किरदार में बेहतरी ले आ, ये माँ जिसके साथ तूने बदखुलकी का मुजाहरा किया, दुरुस्त गोई की, सख्ती के साथ इससे तूने गुफ्तगू की, इस माँ की तू अजमत को जानता है या नहीं जानता है, बतने मादर तेरे रहने की जगह थी, आगोश मादर तेरी परवरिश गाह थी, शीर मादर तेरी रिजा थी, तू किसके साथ इस रवैये के साथ कलाम कर रहा है। मेरा चौथा इमाम ये कहता हुआ नजर आता है, वह महक उम्मिक फान तअलम अन्हा हमलत कहे सुला यहतमिल अहद अहदा, अली बिन हुसैन اس بی بی کے ساتھ جو واقعاً مادر نہیں ہے, ماں نہیں ہے, لیکن ماں کے رتبے میں ہے, ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو میں اس روٹی کو اٹھا لوں کہ میری ماں نے چاہو جس روٹی کی طرف نگاہ بڑھانا. وہ جو اتنا اپنی ماں کا خیال رکھنے والا ہو ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے, ماں کا حق جانو گے کیا ہے؟ جس طرح اس نے تمہارا بوجھ اٹھایا کوئی بھی تمہارا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. جو کچھ اس نے تمہیں دیا کوئی تمہیں نہیں دیتا ہے. بھوکی رہی تمہیں کھانا کھلایا, پیاسی رہی تمہیں سیراب کیا, اپنے لباس کی جانب فکر نہیں کی تجھے اچھے سے اچھا لباس دیا, دھوپ برداشت کی تجھے سائے میں رکھا, ہر قسم کی سردی اور گرمی سے بچایا. فإنک, یہ چوتھے امام کے جملے, فإنک لا تطیق شکرہا, تو طاقت نہیں رکھتا ہے اپنی ماں کا شکر بجا لانے کی, الا بعون اللہ و توفیق, مگر یہ کہ خداوند متعال سے تقاضا کر کہ خدا تیری مدد کرے اس راستے میں. دو تین اور روایتیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیے دیتا ہوں. بہرحال خود یہ روایتیں جب میں نے پڑھی تھی آج کی رات واقعاً میرے لیے سبق ہے. میرے والد محترم یہاں پہ تشریف فرمائے, میں ان سے معافی کا طلب گار. انسان نہیں بجا لاتا ہے حقوق کو جس طرح سے ہم سے بجا لانا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے. صرف اور صرف اس موقع پر والدین کی مخالفت کی اجازت دی گئی ہے کہ جب حق اللہ درمیان میں آ جائے. حق اللہ سے اگر تجھے روک رہے ہو اس وقت تو نے والدین کا کہا نہیں ماننا ہے, وہ بھی احترام کے ساتھ, بدخلقی نہیں کرنی ہے, احترام کے ساتھ. اگر واجب نماز سے تجھے روک رہے ٹھیک ہے وہاں پر, مگر میں اس کے علاوہ جوان مرد ہے, جہاد کا شوق ہے, اللہ کے راستے میں لڑنے کا شوق ہے, ختم مرتبہ کے بعد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے قتال فی سبیل اللہ کا بہت زیادہ شوق ہے, میں مشرکین سے کافرین سے لڑوں جہاد کروں. یہ ہر میرے جوان شجاع مومن علی کے لیے بہترین پیغام ہے. شجاعت واقعی کسے کہتے ہیں؟ تڑپ رہا ہے, کہتا ہے لیکن میری ماں راضی نہیں ہے. چونکہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاد ہر ایک پر فرض نہیں ہے, واجب کفایہ ہے. اگر ایک معتد بے قابل قدر تعداد آ جاتی ہے تو بہت ساروں پر سے جہاد ساقط ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ بھی ہو تو رسول اسلام ہے یہ خود بہترین تشخیص دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ زبان پر یہ جملے آئے, ارجع, اے جوان تو پلٹ جا. اب اس کے بعد والے جملے سنیے, فکن مع والدتک, اور اپنی والدہ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر. فوالذی بعثنی بالحق نبیا لانسها بک لیلۃ خیر من جہادک فی سبیل اللہ سنتن, ایک سال تک تیرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تو ایک رات اپنی ماں کے ساتھ گزار اس طرح سے کہ وہ تجھ سے انس حاصل کر سکے. تو اگر خدا کی بارگاہ میں مقام چاہتا ہے یا اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے, جا پلٹ کا ان گناہوں میں سے کہ جن گناہوں کی سزا اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے, والدین کی ناراضگی ہے, جنت کی خوشبو انسان نہیں سن سکتا ہے. بس آخری دو مختصر روایت اور آپ کی زحمت تمام. ختم مرتبت فرماتے ہیں, یقال للعاق, آپ کے والدین سے کہا جاتا ہے جتنے اچھے عمل بجا لانا ہے بجا لا. خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے, فإنی لا غفر لك, میں تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. جو والدین کے ساتھ نیکوکار ہے اس سے کہا جاتا ہے جو بھی عمل بجا لاؤ اگر تیری کوئی خطا بھی ہو جائے خداوند متعال تجھے معاف کر دے گا. اور آخری روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کتنا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو آباد کر سکتے ہیں. آج بہت سے ایسے ہیں جن کی ماں ان کے درمیان سے اٹھ گئی ہے. اب جب یہ نعمت خدا یہ رحمت خدا درمیان سے اٹھ گئی, انسان کچھ بھی کر لے وہ ثواب وہ منزلت وہ توشہ آخرت جو ان کی رہتی دنیا ان کے ان لمحات میں جب وہ زندہ تھی انسان اپنے لیے بنا سکتا تھا اب نہیں بنا سکتا. بہرحال کوشش کرے اب بھی انہیں فراموش نہ کرے لیکن اب ویسا نہیں ہو سکتا جب جو ان کی زندگی کی کیفیت تھی. بہرحال ان افراد کے لیے بہترین پیغام ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں, ما من ولد بار ينظر الى والديه, نیکوکار بچہ اگر اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کی طرح سے دیکھے, غصے کے عالم میں نہ دیکھے, رحمت کی نگاہ ان پر ڈالے, الا کان له بكل نظرۃ حجتا مبرورا, پروردگار متعال ہر ہر نظر کے عوض ایک مبرور حج کا ایک نیکوکار اور مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے. فقط ایک محبت بھری نگاہ سے والدین کو دیکھنا. ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کر کہا, خار رسول اللہ کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اس عمل کو بجا لائے تو کیا 100 مرتبہ اسے یہ ثواب ملے گا؟ ختمی مرتبہ کی زبان پر جواب آیا, نعم اللہ اکبر و اطیب, جی ہاں ایسا ہی ہے. ہر روز اگر تو 100 مرتبہ اپنے والد کی طرف اپنی والدہ کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھے گا، 100 مرتبہ تجھے حج مبرور کا ثواب پروردگار متعال کی جانب سے عطا کیا جائے گا۔ اب کیا چاہیے اس انسان کو؟ ماہ مبارک رمضان گزر جائے، کم ترین رحمت پروردگار، اپنے گناہوں کی مغفرت کا تحفہ بھی پروردگار متعال سے حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑھ کر بدبخت اور شقی کون ہوگا؟ جن کے والدین حیات کے ساتھ ہیں وہ اس نعمت اور رحمت کی قدر و قیمت کو جانیے۔ ماں اتنی عظیم شے ہے، کیسی بھی حالت ہو اپنے اولاد کو فراموش نہیں کرتی ہے، بچہ کیسا بھی سلوک کر لے ماں ہمیشہ اپنے دل میں اس کے لیے دعا کے جذبے کو رکھتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب علی سے یہ فرمایا میری شہزادی نے، یا علی مجھے رات کے وقت غسل و کفن دینا، یا علی مجھے رات کے وقت دفنانا، یا علی میرے جنازے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے شرکت نہ کرنے پائے، تو اسی موقع پر اپنے بچوں کو، کیسے بچے، اس ماں شہزادی فاطمہ زہرا کے کیسے پھول جیسے بچے ہیں، اسلام میں آیا کسی کے یہاں ایسے بچے ہوں گے، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم کے بارے میں سفارش فرمائی، یا علی میرے بعد ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا، اس خاتون سے شادی کرنا چونکہ یہ میرے بچوں کے لیے مہربان ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں کے ساتھ بدخلقی کا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، بس مصائب کے چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں پروردگار متعال کی جانب سے 70,000 ایسے لوگوں کو کہ جن کے لیے جہنم واجب اور ضروری ہو چکی ہوتی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا فرمانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ آج زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت کو سنیے، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو رواں کیجئے، میری زبان میں طاقت نہیں ہے، خود اپنے دل میں یہ سوچئے کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، اگر کہیں خرابی ہے۔ زہرا کی عظمتوں کا واسطہ، آج ہی اپنے سلوک میں بہتری لے آئیے اور اپنے لیے آخرت کو آمادہ کیجئے۔ زہرا بہت مظلوم کیفیت میں اس دنیا سے جا رہی ہے، ایک یا دو مرثیے کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیوی کہ جس پر اتنا ظلم روا کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ بیوی بعد از رسول یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، ارے جس نے رسول کی قبر کو ایک مرتبہ سونگ لیا ہو، اس کے لیے کیا حرج ہے کہ وہ ایک عرصے تک کسی خوشبو کو نہ سونگے۔ ماذا علی من شم تربت احمدی، الا یشم مد الزمان غوالیا، صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سر غلیالیا۔ بابا تیرے باپ تیری بیٹی پر اتنی مصیبتیں نازل ہوئی، جو روز روشن پر پڑتی تو سیارہ کبھی بیوی کی جواب جملے نفسی علی زبراتها محبوسا، یا لیتا خرجت مع الزبرات، خدا کاش ان غموں کے ساتھ زہرا زندہ نہ رہتی۔ کبھی علی کی جانب دیکھ کر رو رہی ہے، یا میرا رونا اپنی وجہ سے نہیں ہے، میرا رونا ان مصیبتوں کی وجہ سے جو میرے بعد تجھ پر نازل نہیں ہونے، اپنی مصیبت کا تذکرہ کبھی بھی نہیں کیا، شاید اسی لیے کہا تھا مجھے رات کے وقت غسل دینا تاکہ علی سمجھ نہ پائے۔ زہرا کے ورم کردہ میں اتارا فریاد فرمائے یا رسول اللہ میری جانب سے اور اپنی اس بیٹی کی جانب سے سلام قبول کرو جو آپ کی طرف آ رہے. یا رسول اللہ آپ اصرار فرمائیے گا اور اس سے پوچھئے گا کہ امت نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا. جب آپ بہت اصرار کریں گے تو شاید یہ آپ کو بتا دے. زہرا کہتی رہی ارے اس دروازے کے پیچھے میں کھڑی ہوں, یہاں دروازے کا جلنا در و دیوار کے مابین شہزادی کا آنا اور زباں پر یہ جملے یا رسول اللہ ہاکذا یفعلو بحبیبتک و ابنتک آیا فزت الیک فخذینی اے فزا میری مدد کو پہنچو میرا محسن شہید. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان ماہ مبارک رمضان کی عظیم ترین شبوں کا اے پروردگار, جہاں اتنے لوگ آزاد کیے جا رہے ہیں, ہم علی و زہرہ کے چاہنے والے, ہم سب کی آج کی رات مغفرت عطا فرما, جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما. اے پروردگار اپنی زندگی میں سے کچھ وقت علوم آل محمد کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزی صالح و طیب و حلال واسع عطا فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کے مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجات لیے میں ہر وہ حاجت کہ تیرے یہاں مصلحت اس کے قبول کرنے میں ہے جلد از جلد قبول و مقبول فرما. ہمیں ایسی دنیا جو تجھ سے قریب کر دے زیادہ سے زیادہ عطا فرما. اے پروردگار ایسی دنیا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے ہم سے چھین لے. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات عالی ہیں اور بھی بلند فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ فاتحہ سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ مولانا موصوف کے بچے کے سلسلے میں کچھ پریشانیاں ہیں, اور اسی طرح سے جو بھی یہاں پر احباب موجود ہیں منظور نظر ہیں ان کے جو بھی بیماری ہے بیماری روحی و جسمانی پروردگار مطالعہ سے دعا کریں. پروردگار سے جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے, شہداء صالحین مراجع کرام ملت تشیعوں کے محسنین تمام افراد کے لیے, اور خصوص صغرا بائی گلانی بنت حبیب اور مرحوم عبد الرسول گلانی, اور اسی طرح سے اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.